مش هتضعهم جاي طبعا مرهم هنا مرة بعض بالخصوص عمر ياسر بهيكي والد والدة على ما صابر ابنك وصابة سيدة زكية بطول اور جو ہمارے شہداء پاکستان میں ہیں وہ حادثے کا شکار ہوئے ان تمام کے لیے دفعہ سورۃ فاتحہ بسم اللہ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا اجر ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان ارضه اول الدين معرفته وكمال معرفته هي التوحيد هو كمال توحيده الاخلاص له وكمال الاخلاص له نفي صفات عنه لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف ولشهادة كل موصوف أنه غير الصفة فمن وصف الله سبحانه فقد قارنه فمن قارنه فقد ثناه فمن ثناه فقد جزاه من جزاه فقد أشار إليه ومن أشار إليه فقد عده ومن عده فقد حده الصلاة والسلام على حبيب قلوبنا وطبيب نفوس وشفيع ذنوبنا بالقاسم محمد
صلى على محمد
الذي قيل في شأنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ثم الصلاة والسلام على أخيه ووزيره وصاحب لوائه وصاحب منبره ووارث علمه غالب على كل غالب مطلوب كل طالب امام المشارق والمغارب علي بن ابي طالب
الله صل على محمد وعلى ال
محمد اما بعد فقد قال الله تبارك في كتابه المجيد وهو الفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم قل يا ايها الذين هادوا ان زعمتم انكم اولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين درود بر محمد و آل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد
عزیزان گرامی آج بہت مدت کے بعد سعادت نصیب ہوئی اون بھائی نے کئی دفعہ حکم فرمایا لیکن قسمت نہ ہونے کی وجہ سے آپ اچھے لوگوں میں حاضری دینے کا شرف نصیب نہیں ہو سکا اور آج اسد بھائی کی مہربانی کہ یہاں پر جو ہے وہ کچھ آپ کی قیمتی منٹس جو ہیں وہ حاصل ہو رہے ہیں مجھے کوئی بڑا خطیب نہیں عالم نہیں ادنا سا طالب علم ہوں اور گزارش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں جو موضوع آپ کے سامنے سورہ جمعہ کی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف نصیب ہوا موضوع خشک ہے لیکن اس کو انٹرسٹنگ بناؤں گا درود پڑھیں
محمد
اگر آپ کا ساتھ رہا تو انشاءاللہ بہت جو ہے وہ لطف آئے گا آپ کو خالق کائنات پاک کتاب میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ یہ صلاۃ جمعہ کے لیے جب تمہیں پکارا جائے تو اس میں آؤ اسی سورہ جمعہ میں خالق کائنات فرماتے ہیں یہودی اور نصارہ سے قل یا ایھا الذین ہادوا اے وہ لوگ کہ جو یہودی ہیں نصارہ ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ دین حق پہ ہیں آپ راہ حق پہ ہیں آپ منزل مقصود کی طرف جا رہے ہیں فَتَمَنَّوُ الْمَوْتَ کہ تم موت کی تمنا کرو خالق کیا فرماتا ہے کہ جو حق ہے اگر حق پہ ہو تو موت کی تمنا کرو
ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ايديهم. اور یہ یہودی اور نصارہ کبھی تمنا نہیں کریں گے موت کی. کیوں نہیں تمنا کریں گے؟ اس لیے کہ جو کچھ یہ کر چکے ہیں اپنے کیے ہوں کی وجہ سے یہ موت کے لیے راضی نہیں ہوں گے. تو خالق فرمانا چاہتا ہے, بتانا چاہتا ہے کہ اگر تم سمجھنا چاہتے ہو کون حق پہ ہے کون باطل پہ ہے, تو تم اس کو آمادہ کر دو کہ جو بھی مرنے کے لیے تیار ہے وہ حق پہ ہے, جو مرنے سے پرہیز کرنا چاہے بچنا چاہے وہ حق پہ نہیں ہے. درود پڑھے محمد و آل محمد. یہاں پر تھوڑا سا روک کر آپ کو میں لفظ موت کے اوپر تھوڑا سا روکنا چاہوں گا, اور اس کے بعد انشاءاللہ آگے بڑھیں گے کہ موت کیا ہے, ڈیفینیشن آف ڈیتھ کیا ہے, تعریف آف موت کیا ہے. اور موت ایسی چیز ہے, خدا کی وحدانیت سے لوگوں نے انکار کیا, خدا کے وجود سے لوگوں نے انکار کیا, نبی کی نبوت سے انکار ہوا, علی کی ولایت سے انکار ہوا, مگر موت ایسی چیز ہے کہ ہر مذہب ہر فرقہ ہر انسان ہر بشر مانتا ہے. تو لفظ موت کی تعریف کیا ہے؟ موت کہتے ہیں سیپریشن آف دا سول فرام دا باڈی, کہ جسم سے روح کا لا تعلق ہو جانا یہ موت ہے. اگر آپ کی توجہ رہے تو انشاءاللہ منزل تک پہنچ سکیں گے. جسم کا اور موضوع اس لیے چنا چونکہ مرحومین کی مجلس ہے, تو مرحومین کے لیے ہے, تو ہم کو بھی اللہ مرحومین میں سے شمار کرے تاکہ ہم سمجھیں کہ ہم نے جانا ہے اور کدھر جانا ہے. موت جسم سے روح کا جدا ہو جانا. تو یہ جو کنیکشن جسم کا اور روح کا ہے, اس سے سیپریشن کر دینے سے انسان مر جاتا ہے. لیکن خالق کہتا ہے کہ ولا تقل لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون, کہ جو لوگ رائے خدا میں جہاد کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں مر جائے, قتل ہو جائے, شہید ہو جائے, وہ مرتے نہیں ہیں بلکہ زندہ ہیں. وہ مرتے نہیں ہیں, زندہ ہیں. اور ہماری آسانی کے لیے خالق کائنات کے حبیب اعظم نے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے بتلا دیا کہ جہاد میں جانے سے جو قتل ہو جائے وہ زندہ رہتا ہے, تو میں اپنے ماننے والوں کے لیے ایک سٹیپ اور آسان کیے دیتا ہوں. من مات علی حب آل محمد مات شہیدا, جو اللہ کی راہ میں مر جائے وہ شہید ہوتا ہے, وہ مرتا نہیں زندہ رہتا ہے. اور جو محبت آل محمد لے کر دنیا سے گزر جائے اس کو بھی مردہ نہ کہنا, وہ زندہ ہے. درود پڑھے محمد و آل محمد. وہ زندہ ہے, اور وہ زندہ اس لیے ہے کہ سبق سیکھا ہے اہل بیت نے جو درس دیا ہے, کہ یہ جو زندگی اللہ نے دی ہے یہ لمیٹڈ زندگی ہے, اور ہم کو تین زمانے یاد رکھنے ہیں, پھر ہم موت کے لیے ہمیشہ تیار رہیں گے, کیونکہ کربلا والوں نے سکھا دیا ہے. یاد یہ رکھنا ہے کہ ہم کہاں سے ہیں, کس جگہ پہ ہیں, کہاں جانا ہے.
سبحان اللہ.
وہ جو ہے کہ ویئر آر وی فرام, ویئر آر وی ایٹ دا مومنٹ, اینڈ ویئر آر وی ہیڈنگ ٹوورڈز, کہ کس جہاں سے آئے ہیں, جہاں سے آئے ہیں وہ نورانی مرکز تھا عالم ارواح. عالم ارواح کیا تھی؟ کہ نور ہی نور, ریئلسٹک ورلڈ نہیں تھا وہ, عالم الارواح جہاں پہ نور. تو جس جگہ پہ ہم ہیں یہ مٹیریلسٹک زمانہ ہے, فسادات کا زمانہ ہے, قتل و غارت کا زمانہ ہے. تو جہاں پر ہم ہیں, کیا یہ زمانہ, یہ دنیا اس دنیا سے بہتر ہے یا وہ دنیا اس دنیا سے بہتر ہے؟ جہاں سے ہم آئے ہیں, جس ورلڈ سے ہم آئے ہیں, اس دنیا سے ہم آئے ہیں, وہ دنیا بہتر تھی یا یہ دنیا بہتر ہے؟ کیا فرمائیں گے آپ؟ وہ دنیا بہتر ہے. کیوں بہتر ہے؟ کہ وہاں پر نورانیت ہے. عالم ارواح نور، وہاں پہ نورانیت ہے، مادیات نہیں ہے، مٹیریلسٹک نہیں ہے. یہ دنیا مادی زندگی ہے، کھانے کی بھی ضرورت ہے، پینے کی بھی ضرورت ہے، بھائیوں کا خیال رکھنا، بہنوں کا خیال رکھنا ضروریات ہے. جہاں جائیں گے وہ کیا ہوگا؟ جسم تو پیچھے رہ جائے گا، روح نے آگے سفر کرنا ہے. تو کیا معلوم ہوا کہ جہاں سے آئے وہ دنیا بہتر، جہاں جائیں گے وہ دنیا بہتر. جس دنیا میں ہیں یہاں پر ہم نے ٹکاؤ کرنا ہے، ٹھہراؤ کرنا ہے، بریک لینی ہے. یہاں ہم نے رک کر بریک لینی ہے، اور بریک بھی ایسے لینی ہے، اگر گندگی ہے تو گندگی کپڑوں تک نہ آئے، اگر غلاظت ہے تو غلاظت کپڑوں تک نہ آئے، اگر مٹی ہے تو مٹی کپڑوں تک نہ لگے. جیسے دامن صاف لے کر آئے تھے اسی طریقے سے دامن بچا کر گزر جانا ہے اس دنیا میں جو بہتر دنیا ہے، جو ہر لحاظ سے بہتر ہے. دامن کو بچا کر لے جانا ہے، اور اگر ہم نے دامن کو بچا لیا تو ہم اس کیٹیگری میں آگے. مما تعالی حب آل محمد مات شہیدہ،
سبحان اللہ،
کہ محبت آل محمد کی محبت لے کر مریں گے، دنیا سے جائیں گے تو ہم شہید کی موت مریں گے. شہید مرتا نہیں، زندہ ہوتا ہے. اب کیا ہوتا ہے، یہودی بھی جو ہے وہ تیار نہیں ہے، اور کوئی بھی انسان تیار نہیں مرنے کے لیے، حالانکہ یقین ہے مرنا ہے مگر تیار نہیں. اس لیے کہ ہم بھول گئے ہیں کہ جس دنیا میں ہم جانے والے ہیں وہ اس دنیا سے ہزار درجے، کئی لاکھ درجے بہتر. نورانیت کی زندگی ہے، نور ہی نور ہے، علم کی دنیا ہے، جو ہے وہ بزرگوار ارواح کی دنیا ہے. اس دنیا میں کیا ہے سوائے فسادات کے؟ مگر ہم نے اس دنیا کو سمجھ لیا کہ یہ دنیا ہی دنیا ہے. اس دنیا کے فریب نے، اس دنیا کی لذتوں نے، اس دنیا کی رنگینیوں نے ہمیں اپنے فریب میں ڈال دیا، تو اب ہم اسی کے ہو کے رہ گئے. تو جب انسان دنیا سے جاتا ہے، اگر اس نے اپنی زندگی کو اس دنیا کا بنا کے رکھا تو اس کو جاتے ہوئے تکلیف ہوگی. ایک چھوٹی سی مثال دوں اور اس کے بعد جو ہے وہ موضوع کو آگے بڑھاؤں. درود پڑھا محمد و آل محمد. ایک کپڑا مرمل کا دو حصے کر لیں، ایک کانٹوں پہ بچھا دیں، ایک گھاس پہ بچھا دیں، تو کانٹوں اور گھاس کے اوپر بچھایا ہوا کپڑا کون سا آسانی سے آپ جو ہے وہ اٹھا سکیں گے؟ گھاس والا کپڑا. کانٹوں والا کپڑا کتنی ہی کوشش کریں گے پھٹے گا ضرور. تو یہی ہماری زندگی کی مثال ہے کہ اگر ہم نے دنیا کا بنا لیا کہ کانٹے ہیں، دنیا میں اتنے کانٹے ہیں، اولاد بھی کانٹے بن جاتے ہیں، مال کانٹے بن جاتا ہے، بینک بیلنس کانٹے بن جاتا ہے، دنیا کی جو ہے وہ رنگینیاں کانٹے بن جاتی ہیں، ہم ریڈی نہیں ہوتے مرنے کے لیے، اپنے آپ کو سمجھ لیتے ہیں کہ اسی دنیا میں رہنا ہے، تو جب ہم جائیں گے روح ہماری نکلے گی، تو بدن سے نکلتے ہوئے روح ہمارے جسم کو تار تار کر دے گی، جس طریقے سے وہ کانٹے والا کپڑا جو ہے ہم اٹھائیں گے. تو اگر ہم نے زندگی کو ایسے بسر کیا، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے 950 سال 950 years ہی پریچڈ اونلی، نبوت کا کام کیا کتنا، 950 سال 950 years ہی اونلی پریچڈ، تو ان کی زندگی کئی ہزار سال. تو جب ملک الموت آئے ان کو لینے کے لیے، ان کی روح کو قبض کرنے کے لیے، تو حالت یہ تھی، ہاف آف دا باڈی واز انڈر دا شیڈ اینڈ ہاف آف دا باڈی واز ان دا سن، کہ آدھی باڈی جو ہے وہ دھوپ میں تھی اور آدھی باڈی جو ہے وہ جو شیلٹر انہوں نے بنایا ہوا تھا. تو حضرت جبریل نے پوچھا، اے نو نبی، اللہ کے نبی، 950 سال آپ نے صرف جو ہے وہ نبوت کی ہے، تو اتنی لمبی زندگی میں آپ نے یہ صرف ایک ہٹ بنایا, ایک جھونپڑا بنایا, وہ بھی آدھا بدن کو کور کرتا ہے اور آدھا جو ہے وہ دھوپ میں پڑا ہوا ہے. تو حضرت رسول نے فرمایا کہ تیرے آمد نے مجھے اس سے آگے بڑھنے نہیں دیا, تیرے تصور نے ملک الموت, تیری سوچ نے, تیری آنے نے مجھے اس سے آگے بڑھنے نہیں دیا. کہ ہر وقت میں یہی سوچتا تھا ادھر میں نے آگے بڑھایا تو آ جائے گا میری روح پرواز سے, ادھر آ جائے گا میں اس کو آگے بڑھاؤں گا دنیا کو چھوڑنا پڑے گا. تو میں نے آگے تک گندم اس لیے نہیں کیا کہ میں ہمیشہ تیری انتظار میں تھا, جو ضرورت تھی اس کو کیا میں نے, اس سے آگے بڑھ کر جو ہے وہ میں سفر ہی نہیں کر سکتا تھا کہ کب آپ آ جائیں اور ہمیں یہ دنیا جو ہے وہ چھوڑنی پڑے. تو مومن جو ہے وہ ہمیشہ تیار رہتا ہے.
سبحان اللہ.
کیوں تیار رہتا ہے؟ کیوں اس کو اجلت ہونی چاہیے, جلدی ہونی چاہیے, کل کے بجائے آج. کربلا والوں نے ہمیں جو حضرت قاسم سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی پوچھا تھا کہ قاسم بیٹا آپ موت کو کیسے پاتے ہو, شہد سے زیادہ شیریں, بیٹر دین ہنی, سویٹر دین ہنی, مد سے زیادہ سویٹ, فرق نہیں پڑتا قاسم موت کے اوپر جائے یا موت قاسم کے اوپر. کیوں؟ اس لیے کہ روایات کے مطابق جب بھی کوئی مسلمان مومن منافق مشرک دنیا سے جاتا ہے تو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام سرحانے تشریف لاتے ہیں. تو جس کو علی سے محبت ہوتی ہے وہ تیار رہتا ہے زیارت علی کے لیے, اور وہ مرتا بھی نہیں ہے, وہ منتقل ہوتا ہے, شفٹ ہوتا ہے ایک دنیا سے دوسری دنیا. وہ اس جہان سے جیسے ہم جو ہے عالم ارواح سے شفٹ ہوئے شکم مادر میں, شکم مادر سے ہم شفٹ ہوئے اس فانی دنیا میں, اس دنیا سے شفٹ ہو جائیں گے قبر میں, قبر سے آگے ہمارا سفر جو ہے وہ چلنے لگ جائے گا. تو ہم مرتے نہیں ہیں, ہم منتقل ہوتے ہیں, شفٹ ہوتے ہیں ایک دنیا سے دوسری دنیا. مرتا وہ ہے کہ جس کا کوئی والی نہ ہو. مرتی وہ قومیں ہوتی ہیں جہاد اللہ عباد اللہ, مرتے وہ ہیں کہ جن کو کوئی اپنانے والا نہ ہو, مرتے وہ ہیں جو لا وارث ہو. تو جن کا ایک نہیں, دو نہیں, پانچ نہیں, بارہ چودہ وارث ہو, وہ کبھی مرتے نہیں.
نعرہ حیدری
صلوات محمد و آل محمد.
وہ مرتے نہیں
ہیں,
وہ آمادہ رہتے ہیں کہ کب ہم جو ہے اپنے وارث سے ملاقات کریں, کب جا کر ہم علی کے دیدار کریں. تو ہر مرنے والا کوئی مومن مسلافق مشرق مومن ہو تو اللہ کا یہ ولی اس کے سرحانے آتا ہے. جن لوگوں نے سنا ہوگا, اپنا سبق یاد کر رہا ہوں, علامہ حضر حسین زیدی صاحب آل اللہ مقام ہوں, بہت پرانے بزرگوار ہمارے گزرے, کئیوں کو ہم نے دیکھا, جیسے علامہ صادق نقوی صاحب بزرگ تھے ہمارے, لیکن ہم نہیں ان کو سن سکے, ہماری کم سعادت, لیکن ان کا ذکر ہوگا کیونکہ مرتے وہ ہیں کہ جن کا کوئی وارث نہ ہو, جنہوں نے اپنی زندگی قربان کر دی ہو محبت اور آل محمد میں, جنہوں نے زندگیاں صرف کر دی ہو علم اہل بیت پھیلانے میں, جنہوں نے اپنی زندگی صرف کر دی ہو اللہ کے رسول اور اس گھرانے کے پیغام پہنچانے میں, وہ کیسے مر سکتے. آج ہم ان کو یہاں کر رہے ہیں, صابر نقوی صاحب علامہ مرحوم کو ہوتے رہیں گے, کل ہمارے پاس جو آئیں گے وہ بھی کبھی نہ کبھی ذکر ان کا ضرور ہوگا ان شاء اللہ. دوست پڑے محمد والا
جو نیک اولاد چھوڑ کے جائیں, صدقہ جاریہ, فضائل اور مصائب اہل بیت پڑھنے والے,
اسد نقوی صاحب خدا ان کی توفیق میں اور اضافہ فرمائے, صدقہ جاریہ.
آمین.
کتنا بہترین لفظ ہے اور کتنی بہترین جو ہے وہ نعمت ہے خدا ون متعال کی, کہ جب تک ذکر ہوتا رہے گا اہل بیت کا اسد نقوی کرے اپنی زبان سے یا اپنے والدین کے لیے کچھ مجلس میں سے آج کی ہے تو ثواب ان کو پہنچتا رہے گا.
سبحان اللہ.
تو اسی لیے جو ہے وہ بہترین لوگ بہترین تحفے چھوڑ کے جاتے ہیں، بہترین لوگ اچھی وراثت چھوڑ کے جاتے ہیں، اچھے لوگ عقل مند لوگ اہل بیت کے ذاکر چھوڑ کے جاتے ہیں، قصیدہ خان چھوڑ کے جاتے ہیں، درود پڑھے محمد و آل محمد. تو فرماتے تھے مرحوم زیدی صاحب کہ عالم تصورات میں ہم مولا علی سے پوچھیں کہ مولا یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ جو آپ کا عزادار ہے، جو آپ کا ماننے والا ہے، جو آپ سے محبت کرتا ہے، آپ کی آل سے محبت کرتا ہے، اس کے سرحانے آپ تشریف لے جاتے ہیں، مگر یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ جو آپ کا دشمن ہے، جو آپ کا مخالف ہے، یہاں تک بغض رکھتا ہے، کہتا ہے کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، اس کے سرحانے آپ کیوں جاتے ہیں؟ اور علامہ مرحوم کہتے ہیں کہ نادانی کے سوال کے بعد اللہ کا یہ ولی ہمیں جواب دے گا، میرے نادان شیعوں تمہارے سرحانے اس لیے آتا ہوں کہ تم محبت کرتے ہو، تمہاری روح نکلنے میں آسانی ہو،
سبحان اللہ سبحان اللہ،
تمہاری روح نکلنے میں آسانی ہو، ان کے سرحانے اس لیے آتا ہوں کہ زندگی بھر مجھ سے بغض کرتے رہے ہو، وقت آخر ہے، اب آسانی چاہتے ہو تو علی ولی اللہ پڑھ لو، اگر تم دشواری چاہتے ہو بغض لے کر یہاں سے بھی مرو گے، قیامت میں بھی مرتے رہو گے، آگے جہنم میں جلتے ہو.
نعرے تکبیر، نعرے رسالت،
یا رسول اللہ،
نعرے حیدری، محمد و آل محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ.
یہاں پر بھی چانس ہے،
کیا کہنے کیا کہنے
کہ مان جاؤ، مان لو ولایت علی، مان لو مجھے اپنے مولا. جب مان لو گے تو ملک الموت تمہاری روح کو آسانی سے قبض کرے گا.
کیا کہ
اور اگر نہیں مانتے تو دنیا میں جلتے رہے ہو، یہاں پر بھی جلو، قبر میں بھی جلو گے، جہنم میں بھی جلو گے. اور میرے نادان شیو، جو چیز جس کے پاس ہوتی ہے وہ دوسرے کو دیتا ہے. آپ بھائی
کیا
جو چیز کسی کے پاس ہوتی ہے وہ دوسرے کو دیتا ہے. اب تمہارے پاس سوائے ایمان کے کچھ نہیں تو تم میرے بابا کو ایمان ہی دو گے، تو جس کے پاس سوائے کفر کچھ نہ ہو وہ ایمان میرے بابا کو کہاں سے؟ جو خود کافر ہو، جو خود مشرک ہو، جو خود منافق ہو، وہ میرے بابا کو جو ہے وہ کافر اسلام کا یا ایمان کا فتویٰ کیسے دے گا؟ اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جس نے کبھی کفر کیا ہو، کبھی کافر رہا ہو، وہ کلمہ پڑھتا ہے، اعلان کرتا ہے، ثبوت دیتا ہے کہ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اب مسلمان ہو گیا ہوں. تو جس نے توحید کے پیغام کو بچایا ہو، رسالت کو اپنی آغوش میں کھلایا ہو، اور اللہ نے کہا ہو کہ اے نبی ہم نے آپ کو یتیم پایا اور اپنی آغوش میں آپ کو پروان چڑھایا، اور دیکھو مسلمانوں تم کہتے ہو ابو طالب جو ہے وہ کافر تھے، اللہ کہتا ہے کہ ابو طالب کا کام ابو طالب کا نہیں میرا کام ہے، روز ابو طالب کی ہے، گھر ابو طالب کا ہے، مگر اللہ کہتا ہے جو تربیت ہو رہی ہے وہ میں اللہ کر رہا ہوں.
رمیتا
وہ ابن رمیتا لقد ان اللہ رمی رما، اے نبی آپ نے نہیں تیر پھینکا، تیر مارا، حالانکہ ہاتھ رسول کے ہیں، رسول تیر پھینک رہے ہیں، مگر اللہ کہتا ہے کہ آپ نے نہیں پھینکا، میں نے پھینکا ہے. اور گود ابو طالب کی ہے، گھر ابو طالب کا ہے، رزق ابو طالب کا ہے، کھانا ابو طالب کا ہے، گھر ابو طالب کا ہے، پرورش ابو طالب کی ہے. اللہ کہتا ہے کہ ہم نے آپ کو یتیم پایا اور آپ کی پرورش کی، تو جس کی پرورش کو اللہ اپنی پرورش کہے، اس کو اگر مسلمان کافر کہے تو یہ اس کے اسلام میں شک ہے، اس کے اسلام میں کوئی شک نہیں.
ارے حیدری،
ابو طالب کا گھر، ابو طالب کی گود، جس گود کو خالق کائنات کہے
کیا
کہ یہ میری گود ہے، اس گود کا آپ اندازہ لگائیے کہ کتنی بہترین گود ہوگی، کتنی جو ہے وہ عظیم گود ہوگی. اتنی عظیم میں کہتا ہوں، اتنی عظیم کہ گود میں دو ہی پالے تھے، ایک نبی بنا ایک ولی بنا. گود میں پلے ہیں اور اتنے عظیم عظیم گود سے عظیم پیدا ہوتے ہیں، متبرک گود سے متبرک لوگ پیدا ہوتے ہیں، عظیم گھر سے عظیم جو ہے وہ انسانیت پیدا ہوتی ہے. تم کہتے ہو کہ یہ کافر ہے جس گود میں رسول بن کر رسول کی معراج کو پہنچے، جس گود میں علی پہنچ کر اولیاء کا سرتاج پہنے، جس گود میں انبیاء کا سردار پل کر سرتاج انبیاء کا تاج پہنے، اس گود کی تم کیا جو ہے وہ مثال دے سکتے ہو درود پڑے محمد ابو طالب. کون ابو طالب؟ اگر میں ایک چھوٹی سی مثال دوں، درود پڑے محمد و آل محمد، مسلمانوں کی سمجھ پہ جو ہے مجھے بہت بلکہ آپ کو بھی افسوس ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے اور فرعون کو بتایا گیا کہ تمہاری سلطنت میں بچہ جو آ رہا ہے تمہاری سلطنت کو تباہ کرتے ہیں. تو کیا کیا؟ ہر مولود کو قتل کروا دیتا، ہر بچے کو قتل کروا دیتا. تو حضرت موسیٰ کی ماں کو اللہ نے حکم دیا کہ ایک تابوت بناؤ، تابوت میں بچے کو ڈالو، بچے کو دریا نیل میں بہا دو. تو جو فرما رہے ہیں تابوت بنا، دریا نیل میں بہہ گیا، وہ فرعون کے جو بچوں کو اپنی سلطنت کو بچانے کے لیے قتل کر رہا ہے، دریا کے کنارے سیر کر رہا ہے، دریا کے کنارے سیر کر رہا ہے، آسیہ مومنہ ہے، مسلط خداوندی خدا ہی جانتا ہے. کیا ہے آسیہ مومنہ؟
کیا کہنا
کافر کے گھر میں ہے، مومنہ ہے کافر کے گھر میں ہے. تو مصلحت یہ تھی کہ حضرت موسیٰ کو آسیہ نے پالنا ہے. تو جب صندوق کو دیکھا، آسیہ نے کہا فرعون سے کہ کتنا پیارا صندوق ہے، کنارے لگا ہوا صندوق. فرعون نے ہاتھ بڑھایا، صندوق جو ہے تاریخ میں ہے، صندوق جو ہے وہ کنارہ چھوڑ کر آگے چلا گیا پانی کے بیچ. دو بار ہاتھ بڑھایا، دو بار جو ہے وہ کنارہ چھوڑ کے پانی کے بیچ چلا گیا. تیسری بار ہاتھ بڑھایا، تیسری بار بھی صندوق کہاں چلا گیا؟ پانی کے بیچ میں چلا گیا. تو مسلمانوں، اس صندوق میں پڑا ہوا عام بچہ نہیں تھا، اس صندوق میں پڑا ہوا عام بچہ نہیں تھا، وہ نبی تھا. اور وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ جب تک کفر کے ہاتھ نبوت تک آتے رہیں گے، نبوت سے جو ہے وہ کفر کو اپنے تک نہیں آنے دے. کفر کو، نجاست کو اپنے تک نہیں آنے دے گی. آسیہ نے ہاتھ بڑھایا، صندوق آسیہ کے ہاتھ لگا، صندوق آسیہ کے ہاتھ لگا. تو میں مسلمانوں کو یہی دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ نبیوں کا غلام نبی، نبیوں کا غلام نبی، اس نے یہ گوارا نہ کیا کہ اس کے بکس تک، اس کے صندوق تک غلاظت کفر پہنچے. اس کے بکس تک ہی، بکسے تک ہی، صندوق تک ہی کفر کی نجاست نہ پہنچے. تو رحمت للعالمین سرتاج انبیاء رب المرسلین، اس نے کیسے گوارا کیا کہ ایک کافر کے ہاتھ میں پرورش ہی نہ پائے، بلکہ اس کے گھر کا کھانا بھی کھائے، اس گھر کا پانی بھی پیئے، اس گھر کا رزق بھی کھائے، اور اوپر سے اس کو سلام بھی کرے. سرتاج انبیاء
کیا کہتے
ہیں اس کو؟ ہم کہتے ہیں کہ اس نے کافر کے ہاتھوں پر ورش پائی، مگر غلامان انبیاء غلامان مصطفیٰ اس نے یہ گوارا نہ کیا کہ فرعون کی نجاست ان تک پہنچے اور آسیہ نے ان کو پالا، آسیہ مومنہ تھی، اور اسی مصلحت کے لیے اللہ نے اس آسیہ کو کافر کے گھر میں رکھا، یہ اللہ کی مصلحت ہوتی ہے، کبھی کافر کو کبھی کافر کو مومنہ کا شوہر بنا دیتا ہے، اور اس مومنہ کو نبی کی پرورش کرنے کے لیے اس کافر کے گھر میں رہنا پڑتا ہے، اور کبھی نبی کی بیوی اتنی نامعقول ہو جاتی ہے کہ نبی کی عظمت بچانے کے لیے اگر نبی طلاق دینا چاہتا ہے تو اللہ کہتا ہے تیری عظمت اس میں ہے کہ تیرے گھر میں رہے۔
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، صلوات محمد و آل محمد،
یہ اس کی عظمت نہ سمجھو۔ نبی نے طلاق دینا چاہیے اپنی بیوی کو، دو بیویوں کو، اور لوگوں نے کہا کہ اب جب طلاق ہو جائے گی تو ہم نبی کی ہتک کریں گے، ہم نبی سے بدلے لیں گے، ہم ان کی توہین کریں گے۔ تب جا کر آئے تحریم نازل ہوئی کہ نبی تم ان سے غم زدہ ہو، تم ان سے ناراض ہو، مگر تمہاری ناراضگی اپنی جگہ، تمہاری عزت کو باقی رکھنے کے لیے میں آیت نازل کرتا ہوں کہ جو تیری بیوی ہے وہ امہات مومنین ہے۔ تو یہ اس کی عظمت نہیں ہے، یہ نبی کی عظمت ہے، اور اللہ نبی کو پریویلیج دیتا ہے کہ نبی کو آنچ نہ آئے، اگر بےہودہ لوگوں کے ساتھ گزارا کرنا پڑ جائے تو کرنا پڑتا ہے۔ درود پڑے محمد والے محمد، یہاں سے ایک خطابت کا جو ہے وہ کراچی انڈیا میں جو ہے وہ بڑی خطابتیں چلتی ہیں، ہم بھی تھوڑی سی گزارش جسارت کرتے ہیں۔ درود پڑے محمد والے محمد، یہ صندوق کا آگے پیچھے بڑھنا ہمیں مسجد نبوی میں سبق دیتا ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا سے رحلت فرمائی، پہلے خلیفہ آئے، انہوں نے مسند رسول کو چھوڑ کر ایک زینہ منبر کے نیچے بیٹھے اور کہا لستو کا محمد، میں محمد جیسا نہیں۔
کیا کہنے، کیا
پہلے خلیفے نے، رسول کے پہلے خلیفے نے، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ نے وہ ممبر کی زین جگہ چھوڑ دی جہاں رسول بیٹھا کرتے تھے۔
کیا کہنے،
دوسرے آئے، انہوں نے پہلے کا بھی احترام کیا، رسول کا بھی احترام کیا۔
سبحان اللہ سبحان اللہ،
پہلے کا احترام کیا، رسول کی بھی عظمت رکھی، کہا نہ میں رسول جیسا ہوں نہ میں پہلے جیسا ہوں، منبر کا زینہ اور چھوڑ دیا۔
کیا کہنے،
تیسرے جب آئے تو انہوں نے رسول کی بھی عظمت رکھی، پہلے اور دوسرے کی بھی عظمت رکھی، اور ایک زینہ نیچے چھوڑ کر بیٹھے کہ میں نہ محمد جیسا ہوں نہ پہلے جیسا ہوں نہ میں تیسرے اور دوسرے جیسا ہوں۔ تو جب چوتھا امام، ہمارا پہلا امام آیا، علی ابن ابی طالب کا دور خلافت آیا، اس نے جب ممبر کو دیکھا کہ ہر صحابی، ہر جو کہنے والا رسول کا جانشین، اس نے ممبر کو ایک ایک زینہ چھوڑا اور احترام کیا کہ میں پہلے جیسا نہیں، میں نبی جیسا نہیں، میں رسول جیسا نہیں، میں دوسرے جیسا نہیں، تو تینوں نے احترام کیا۔ تو علی جب آئے دور خلافت علی کا، نہ پہلے کو چھوڑا، نہ دوسرے کو چھوڑا، تیسرے کو بھی نہیں چھوڑا، اور وہاں پر بیٹھے جب رسول فرما ہوا کرتے تھے اور کہا جا الحق کو وہ زہق الباطل، آج حق اپنی جگہ کے اوپر پہنچا ہے۔
نعرہ حیدر
علی،
علی لسان اللہ،
علی
مجد اللہ،
علی
عین اللہ،
علی
نعرہ حیدری، صلوات محمد و آل محمد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔
وہاں پر تشریف فرما ہوئے،
کیا
کہ جہاں رسول عربی تشریف فرمایا کرتے تھے،
کیا کہ
اور مسلمانوں نے لکھا کہ علی نے جسارت کی کہ وہاں پر تشریف رکھی جہاں پر تینوں خلفاء نے احترام کیا، نہیں بیٹھے اس جگہ پہ اوپر بیٹھے جہاں رسول بیٹھا کرتے تھے۔ ارے مسلمانوں، تم لکڑی کے ممبر کی بات کرتے ہو، وہ تو ایک لکڑی کا ممبر ہے جہاں رسول بیٹھا کرتے تھے، مگر تم بیت اللہ کے اندر بتوں کو بھول گئے ہو، جو رسالت ہے بیت اللہ میں بتوں کو بھول گئے ہو، بت شکن کے بھول گئے ہو کہ کہاں پر کھڑا ہے بت شکن؟ رسالت کی مہر جہاں پہ ختم ہوتی ہے.
نعرہ
حیدری، رسالت کی مہر نبوت جہاں پہ ختم ہوتی وہاں پر مہر امامت کے قدم چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں. اتنی بلندی، اتنی بلندی. رسول پوچھتے ہیں علی کیا محسوس کرتے ہو؟ علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ آج اتنے بلند ہو تو عرش علا کو چھو سکتا ہوں. عرش علا کو چھو سکتا ہوں. ارے تم علی کا مقابلہ کرتے ہو؟ کون علی جو رسالت کی زبان چوس چوس کے پروان چڑھا ہو؟ اس علی کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو؟ تم اس علی کو جو ہے وہ چیلنج کرنا چاہتے ہو کہ جس کو کوئی نبی جو ہے چیلنج نہیں کر سکتا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت شمول علیہ السلام سے لوگوں نے کہا کہ ہمیں اپنا جانشین دیجئے، آپ نبی ہیں، اپنے بعد جو نبی آنے والا ہے وہ ہمیں بتائیے. تو انہوں نے کہا کہ میں اس کا فیصلہ نہیں کرنے والا، اس کا فیصلہ خدا کرے گا.
واہ واہ واہ.
نبی فرما رہے ہیں کہ اس کا فیصلہ میں نہیں کروں گا، خدا کرے گا. تو اللہ سے کہا، اللہ نے کہا کہ میں نے تالوت کو ان کا حاکم بنایا. کس کو؟ تالوت کو ان کا حاکم بنایا. تو لوگوں نے کہا کہ آپ جو ہے وہ ہمیں وہ حاکم دے رہے ہیں، ہمیں وہ ملک دے رہے ہیں کہ جس کے پاس نہ دولت ہے، نہ زر ہے، نہ مال ہے. تو اللہ نے کہا کہ میں نے اس کے اور دنیاوی دولت نہیں دی، مگر دو طاقتیں دی ہیں. بالکل. فی العلم والجسم، جسم میں طاقت، ذہن میں طاقت. علمی میدان ہو تو پیچھے نہیں ہٹے گا. علمی میدان ہو پیچھے نہیں ہٹے گا، زور کا میدان ہو تو پیچھے نہیں ہٹے گا. اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ مجھے وزیر عطا کر کہ جو میرا بھائی ہارون ہے اس کو میرا وزیر بنا. اسی طریقے سے ہمارے مرسل اعظم نے بھی دعا فرمائی، رب جعلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. بار الہ مجھے یہ جو مکے میں ہم داخل ہوئے ہیں اس کو بہتر قرار دے، مدینے سے ہجرت کو بہتر قرار دے. اے اللہ اپنے ہاں سے مجھے ایک مددگار دے، اپنی طرف سے ایک مددگار دے. اور مددگار کے اور بھی لفظ استعمال ہوتے ہیں، ناصر بھی مددگار کا ہے، نصیر بھی مددگار ہے، سلطان النصیرہ. اللہ کے حبیب نے قرآن میں، اللہ نے یہ جو آیت نازل کی اس میں حضور نے سلطان الناصرہ نہیں کہا، سلطان النصیرہ کہا. تو ناصر بھی مدد، نصیر بھی مدد. یہاں پر ناصر کہہ سکتے تھے، مگر فرق یہ ہے کہ ناصر کی مدد لمیٹڈ ہوتی ہے. ناصر کی مدد لمیٹڈ ہوتی ہے، نصیر کی مدد ابدن ہوتی ہے، ہمیشہ تک کے ہوتی ہے. رسول ہو تو بھی مدد ہوتی ہے، رسول نہ ہو تو بھی مدد ہوتی ہے. تو اللہ نے کہا کہ اے حضور مانگ بہت بڑی چیز رہے ہو اور زمین کی پستی کے اوپر مانگ رہے ہو، اے نبی میں تمہیں ایسا نصیب دوں گا، شب ہجرت مجھے ضرورت پڑی میں بلا لوں گا، شب معراج مجھے ضرورت پڑی میں بلا لوں گا، شب ہجرت مجھے ضرورت پڑی تو بلا لینا. شب ہجرت تجھے ضرورت پڑی تو بلا لینا، شب معراج مجھے ضرورت پڑی میں بلا لوں گا. سلطان النصیرہ ایسا مددگار دوں گا کہ حضر میں تیری مدد کرے گا، غیابت میں 1,24,000 کی مدد کرے گا، اور اس کی مدد تیرے دین کے لیے رہے گی، میرے مشن کے لیے رہے گی، تیری نبوت کے لیے، میری توحید کے لیے مدد رہے گی اور قیامت تک رہے گی. اور آج بھی سلطان النصیرہ کا ایک فرد، زہرا کا بیٹا، پردہ غیبت میں موجود ہے، جس کے وجود کی وجہ سے یہ دنیا چل رہی ہے. سلطان النصیرہ، خدا سلامت رکھے علی کہنے والوں کو. نبی سے کہا اللہ نے کہ آپ کو اگر چاہیے اتنا بڑا مددگار، زمین کی پستی کو چھوڑیے، بستر کی گرمی کو چھوڑیے، فضاؤں کو پار کرتے ہوئے، خلاؤں کو چڑھتے ہوئے آسمان اول سے لے کر آسمان ہفتم تک آفتاب آفتاب آسمان ہفتم کے بعد ساری بلندیاں طے کرتے ہوئے, اگر لمبا کروں گا بہت لمبا ہو جائے گا, ساری جو ہے بلندیاں طے کرتے ہوئے عرش معلا پہ تشریف لائے.
کیا کہنا
عرش معلا پر پہنچے حضور علیہ السلام. ایک جگہ پر آئی, مومنین کہتے ہیں مسلمان کہتے ہیں کہ حضور کی معراج جسمانی نہیں روحانی ہوئی ہے, جسمانی نہیں روحانی ہوئی ہے. تو جب جسمانی معراج نہیں ہوئی روحانی ہوئی ہے تو جبریل نے کیوں کہا کہ میں ایک قدم بھی آگے بڑھوں گا.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
اور الصلاۃ معراج المومن, نماز مومن کی معراج ہے.
کیا کہ
تو روحیں ہماری پڑتی ہیں یا جسم روح دونوں پڑتی ہیں؟
ہائے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ,
کیا بات ہے, واہ واہ.
ہماری خالی روح اٹھ کے صبح نماز پڑتی ہے فجر کی یا جسم بھی ساتھ اٹھتا ہے؟
ہائے ہائے.
تو جب ہماری عام نماز جو ہے وہ بغیر روح اور جسم کے نہیں ہو سکتی, حضور کا معراج بھی جسم اور روح کے بغیر نہیں ہو سکتا.
کیا
ملکیت ہے ان کی. پہنچے معراج حضور علیہ الصلوۃ والسلام, میں ارادہ کیا کہ اپنی جوتیاں اتارے. اپنی جوتیاں اتارے. اللہ نے کہا اے حبیب, اے محمد, نہ تو یہ کوہ طور ہے نہ تو موسیٰ ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
نہ یہ کوہ طور ہے نہ تو موسیٰ ہے. اس وقت کوہ طور کی تقدس کی بحالی کے لیے موسیٰ کی جوتیاں اتارنا ضروری تھی, آج اس عرش کو عرش معلق کرنے کے لیے تمہاری جوتیاں ضروری
ہیں.
جس آج کو عرش معلق بنانے کے لیے ہماری جوتیاں ضروری ہے. اور کیا نسبت ہے نانا اور نواسا میں, کیا نسبت ہے نانا اور نواسا میں. نانا کی جوتیوں نے عرش کو عرش معلق کر دیا, بیٹے کے سجدوں نے کربلا کو کربلا معلق کر دیا. کربلا معلق, کربلا وہ جگہ ہے کہ جہاں پر انبیاء جانے سے قبل تھے, جو بھی گیا بغیر دکھ اٹھائے وہاں سے نہیں گزرا, اسی لیے اس کو کرب و بلا, کرب اور بلا سے کربلا بن گیا. اس کو آباد کیا زہرا کے نام, اور ایسا آباد کیا جناب زینب جب مدینے پہنچی نا گھر لٹا کے, تو اپنی اماں کی قبر کے اوپر گرا کے اماں کو سلام کیا, کربلا کے واقعات بیان کیے, اور بعد میں ایک جملہ جناب بی بی نے فرمایا, اماں تمہارے بابا کیا سب کچھ بچا آئی ہوں, اپنے بابا کے گھر کی ہر چیز لٹا آئی ہوں. اے اماں, آپ کے بابا کے دین بچانے کے لیے میں نے غازی کے بازو دیے ہیں. وہ غازی تڑپتا رہا خوراک کے اوپر. اے اما, جس غازی کو آپ دعائیں مانگ کر لیتی رہی, جس کے لیے دعائیں کی کہ اللہ غازی عطا کرے, وہ ایسا غازی ہے, ایسا غازی ہے کہ شہید ہونے کے بعد بھی غازی ہے. وہ غازی کہ جس کو مولا نے لڑنے کی اجازت نہیں دی, پانی کے لیے اجازت دی, وہ بھی ایک ٹوٹا ہوا نیزہ دیا کہ بھیا ہم لڑنے نہیں آئے ہیں. اور ایک جگہ پہ شاید کہا بھی ہے مولا نے, ذاکرین سے سنا ہے کہ حضرت عباس علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی جو ہے تمنا کی, کہا کہ مولا گھر جو ہے سیدانیاں ہیں, بیویاں ہیں, زہرا جائی ہے, اگر آپ مجھے حیدر کروار کے تیور دکھانے کا ایک موقع دے دیں. تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اے غازی, اے عباس, اگر تم نے جوش دکھانا ہے تو نجف چلا جاؤ, اس لیے کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں, ہم مٹ کر اسلام کو بچانے آئے ہیں, ہم اپنے آپ کو ختم کر کے اسلام کو زندگی عطا کریں گے, اور قیامت تک جو ہے وہ اسلام زندہ رہے گا. وہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کربلا ہوگی. اصغر نے تیر کھا لیا, اکبر کا کلیجہ چھت چکا,
قاسم کے ٹکڑے ہو چکے
وہی
اور محمد شہید ہو چکے اور محمد ایسے دو بھائی لاشیں ہیں کہ شام غریباں جب آئی امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس لعین آ کے کہتے ہیں کہ اے مولا ہم بھی انسان ہیں, ظلم کیا ہم نے, مگر ہم بھی مجبور ہو گئے ہیں کہ ہر مقتول کے اوپر کوئی نہ کوئی بی بی گریا کر رہی ہے. اجرکم اللہ, نہ کسی غم میں نہ رلائے, نہ میں آل محمد میں. ایسے ہی سجاد ہم بھی انسان ہیں, دیکھ رہے ہیں کہ ہر مقتول کے اوپر بیویاں ماتم کر رہی ہیں, مگر دو لاشیں ایسے ہیں کہ جن کے اوپر کوئی گریا کرنے والا نہیں, ماتم کرنے والا نہیں. کیا ان کی ماں زندہ ہے؟ صاحب اس نے کیا, ماں ان کی زندہ ہے یا مر گئی ہے؟ امام سید سجاد نے کہا کہ نہیں, ان کی ماں میری پھوپھی زینب ہے اور وہ اپنے بھیا کے ماتم میں مشغول ہے. جناب سید سجاد آگے بڑھے اور آگے بڑھنے کے بعد جب بھائیوں کو اپنے گلیجے سے لگانا چاہا تو جناب زینب نے سزا دی, نہیں سید سجاد ہاتھ نہیں لگانا, یہ میرے بھیا کے اوپر صدقہ ہے, ہمارے لیے حرام ہے. محبت بہن اور بھائی کی, اور زینب نہ ہوتی سلام ہو عمر حسین کے اوپر, اس نے سارا گھر لٹایا, مگر زینب نہ ہوتی تو حسین نہ ہوتا. آج ہم یہاں سوئٹزرلینڈ میں بیٹھ کر, جنیوا شہر میں بیٹھ کر, آپ اچھے لوگوں میں بیٹھ کر یہ ذکر مسائل کر رہے ہیں, ذکر حسین کر رہے ہیں, ذکر توحید کر رہے ہیں. اگر زینب کی چادر نہ ہوتی تو یہاں پر اسی دنیا کے کونے کے اوپر لا الہ الا اللہ بھی نہ ہوتا, محمد رسول اللہ بھی نہ ہوتا, علی ولی اللہ بھی نہ ہوتا, اور حسین کو بھی کوئی جاننے والا نہ ہوتا. یہ حسین کی بہن زینب کی مہربانیاں ہیں. جب دین کے اوپر حرف آیا, حسین اور دین ایسے ساتھی ہیں کہ دین دل کے اندر پلتا رہا, حسین سینے کے اوپر پلتے تھے. جس زبان کے ساتھ قرآن کے الفاظ کھیلتے تھے اس زبان کو چوس چوس کر حسین پروان چڑھا, اسی حسین کو اس دین نے آواز دی کہ اے حسین آج تیرے اس ساتھی کو ضرورت ہے, مجھے ایک ایسی بیماری لاحق ہو رہی ہے کہ اس بیماری کا علاج آپ نے کرنا ہے. تو امام حسین علیہ السلام نے کہا اے میرے نانا کے دین, اگر تیرے کینسر کو دور کرنے کے لیے, تیری بیماری کو دور کرنے کے لیے مجھے جوان بھائی کا خون دینا پڑا تو میں وہ عباس کا خون دوں گا, اگر مجھے اکبر جیسا جوان بیٹا قربان کرنا پڑا میں اکبر کا خون دوں گا, اگر مجھے اون محمد کی قربانی دینی پڑی میں شیشیاں بنا رہا ہوں تجھے جو ہے اصغر کے شکل میں جو ہے وہ خون دوں گا تاکہ تم بچ جاؤ. دین نے سوال کیا کہ اے حسین خون کا انتظام ہو گیا, پوسیبلٹی ہے, ممکن ہے مجھے پٹی کی ضرورت پڑے, مجھے پٹی باندھنا پڑ جائے. امام حسین علیہ السلام سے پہلے ایک ضعیف خاتون کی آواز آئی اے حسین, اے حسین میرے بھیا گھبراؤ نہیں, جہاں تو اکبر کا خون دے گا اپنے نانا کو دین کو بچانے کے لیے, وہاں زہرا کی بیٹی زہرا کی چادر تقدیر دے کر اس کو پٹی باندھے گی تاکہ قیامت تک جو ہے وہ دین خطرے میں نہ آئے اور اس کو جو ہے وہ کوئی بھی مرد لاحق نہ ہو سکے. اس حسین کی بہن نے شام اور کوفہ کے بازاروں میں خطبے دیے, صحابی نے سنا, پوچھا نبینا تھا کیا علی آگے ہیں یا علی کا بیٹا کوئی خطبہ دے رہا ہے؟ اس کے کانوں میں آواز آئی کہ نہ علی ہے نہ علی کا بیٹا ہے بلکہ علی کی بیٹی خطبے دے رہی ہے. جب اس نے سنا اس نے کہا اللہ آنکھ تو پہلے ہی چھین لی تھی, اے اللہ یہ کان بھی کیوں تھے کہ جن سے میں نے آج علی کی بیٹی کی گفتگو سنی, کہ وہ بیٹی جو کبھی بابا کے سامنے نہ جایا کرتی تھی, جو بابا سے حیا کیا کرتی تھی, اس نے شام و کوفہ کے درباروں میں بازاروں میں علی بن کر خطبہ دیا اور یہ لوگوں کو بتایا کہ دیکھو میں نمازی کی بہن ہوں. یہی خطبہ بی بی
زندان میں، زندان بھی کیسا، ہم پڑھ لیتے ہیں آپ سن لیتے ہیں مگر اس زندان کی چھت نہیں تھی. رات کی اوس سرد ہوتی، دن کی سورج کی تپش گرمی سے پریشان کرتی. اس زندان میں علی کی بیٹیاں رہیں. یا زہرا آپ کو کس کس کا غصہ دے، وہ بیٹیاں جو کبھی گھر سے باہر نہ نکلی، یزید کے دربار میں یزید لعین پلید نے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ علی کی بیٹی زینب ہے، جب زینب کا نام آیا تو جناب فضا کی قمیص جو ہے وہ بھیگ گئی. جناب زینب سے پوچھتی ہے علی کی بیٹی کیا ہوا، کہا کہ میرا نام اور اس یزید کی زبان کے اوپر. اس بی بی نے قربانیاں دی، اس یزید نے پوچھا. ایک سر تھا جو نو کے سینہ پہ نہیں تھا، سرہائے شہداء نو کے سینہ کے اوپر تھے، نیزوں کے اوپر تھے، مگر ایک سر تھا جو نو کے سینہ پہ ٹکتا ہی نہیں تھا. اس کو ملعون نے گھوڑے کی گردن میں باندھ دیا، اور جب جب گھوڑا چلتا تھا تو سر کو گھٹنا لگتا تھا. پوچھا گیا کہ یہ کس کا سر ہے، بتایا گیا کہ یہ علمدار کا سر ہے، غازی کا سر ہے، عباس کا سر ہے، کہ یہ گوارا نہیں کرتا تھا کہ جب بلندی کے اوپر جاتا تھا تو زہرا کی بیٹی کا کھلا ہوا سر دیکھ کر پھر میدے سے گر جاتا تھا. اس ظالم نے غازی کا سر گھوڑے کے گردن میں باندھ دیا. وہی غازی کا سر جب ملعون نے دیکھا تو اس نے ایک جملہ کہا، جناب زینب تڑپ گئی. اس نے کہا کہ یہی وہ غازی ہے جس کے اوپر غازی کی بہن زینب کو ناز تھا. وہ سر دیکھا اور حسین کے سر کی طرف مخاطب ہوا، اور حسین کے لبوں کے اوپر جن کو بوسے رسول دیا کرتے تھے، خضران کی چھڑی لے کر کہتا ہے اے حسین دیکھ تیری جد نے تجھے کہاں تک پہنچا دیا. اللہ لعنت اللہ علی المؤمنین.
ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما، حاضرین مجلس کی توفیق میں اضافہ فرما، بالخصوص ہمارے اسد بھائی خدا ان کی توفیق میں اضافہ فرما، اور اس مجلس کا، اس ذکر کا، اس قراءت کا، اور مرثیہ خانی کا ثواب جو ہے وہ ان کے مرحوم والد علامہ صابر نقوی صاحب اور والدہ سیدہ ذاکرہ بتول اور جتنے ان کے لواحقین دنیا سے گزر گئے ہیں، خدا ان تمام کو ان اشیاء کا ثواب پہنچا، فشار قبر سے نجات عطا فرما، اعلی علم میں جگہ نصیب فرما. الہی جو ہمارے پاکستان میں حال ہی میں شہید ہوئے ہیں ان کو بھی ثواب میں شامل فرما، اور وہ احباب جن کو کوئی یاد کرنے والا نہیں، خدایا ان کو بھی اس ثواب میں شامل فرما، فشار قبر سے محفوظ فرما، عالین میں جگہ نصیب فرما. الہی حاضرین مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما. الہی اس حضرتاری کو بہترین سے بہترین کرنے کی توفیق عنایت فرما. یا اللہ ہم سب کے گھروں میں خیر و برکات کا نزول فرما، ہم سب کی اولاد کو نیک و صالح رکھنے کی توفیق عنایت فرما. الہی تو رحمان رحیم ہے، اس بلد کفر میں ہم حسینیت کا نام لے رہے ہیں، حسین کا ذکر کر رہے ہیں، خدایا ہماری اس ادارے کی حفاظت فرما اور اس کو بہترین سے بہترین چلانے کی توفیق عنایت فرما. یا اللہ اس زمانے میں ہمیں یونٹی بہت ضروری ہے، ہمیں یونٹی عنایت فرما. یا اللہ تو رحمان رحیم ہے، دشمنان اسلام، دشمنان شیعہ کو نیست و نابود فرما. الہی مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق نصیب فرما، مرنے کے بعد شفاعت اہل بیت نصیب فرما، امام زمانہ کو ذرہ جان فرما، ان کی آواز پہ لبیک کہنے کی توفیق عنایت فرما. گزارش کرتا ہوں کہ ایک دفعہ الحمد، تین دفعہ کل کی تلاوت فرما کے جناب علامہ صابر نقوی صاحب اور سیدہ زکیہ بتول اور تمام لواحقین کی ارواح کو وصال فرمائے، اور بالخصوص ان مومنین کو کوئی یاد کرنے والا نہیں، ان کو بھی اور ہم سب کے مرحومین، اور بالخصوص ایک سال ڈیڑھ سال پہلے مولانا شبیر حسن صاحب یہاں پڑھ کے گئے تھے، دو تین مہینے ہوئے ہیں وہ بھی دنیا سے گزر گئے ہیں، ان کی روح کو بھی ثواب میں شامل کرنے کے لیے سورۃ الفاتحہ تین دفعہ پڑھ.
Thank you.